www.hazratfirozmemon.org.
حدیث پاک رہ جاتی ہے، دو منٹ جلدی آ جائے کریں، چلیں جلدی چلیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو تصنیف حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی. 40ویں فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے بیان میں. جاننا چاہیے کہ جس طرح بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب نہیں ہوا، جن کو بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب نہیں ہوا، اس کے لیے خواب میں زیارت سے مشرف ہو جانا سرمایہ تسلی اور خود فی نفسی ہی ایک نعمت عظمیٰ یعنی بڑی نعمت ہے، اور دولت کبریٰ یعنی بہت بڑی دولت ہے. یہ سعادت خود حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا خاص سے ہوتی ہے. ولنعم ما قیل، این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ. ترجمہ، یہ سعادت اپنی طاقت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو خدا کی عطا کرنے سے عطا ہوتی ہے. ہزاروں کی عمر اس حسرت میں ختم ہو گئی. البتہ غالب یہ ہے کہ کثرت درود شریف اور کمال اتباع سنت و غلب محبت پر اس کا ظہور ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ لازمی نہیں ہے، اس لیے اس کے نہ ہونے سے غمگین اور پریشان نہ ہونا چاہیے کہ بعض کے لیے اسی میں حکمت و رحمت ہے. عاشق و رضائے محبوب سے کام چاہیے، ملاقات ہو تب اور جدائی ہو تو تب بھی. وللہ در من قال اريد وصاله ويريد هجري فاترك ما اريد لما يريد. میں اپنی محبوب سے ملنا چاہتا ہوں، مگر وہ مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں اس کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دیتا ہوں. ولنعم ما قال العارف الشیرازی، فراق و وصل چه باشد رضائی دوست طلب، کہ حیف باشد از وغیر او تمنائے. ترجمہ، ملنا نہ ملنا کیا چیز ہے، اصل تو دوست کی خوشی کو حاصل کرنا ہے. افسوس اس پہ ہے کہ ایک دوست اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی تمنا کی جائے. یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ اگر زیارت ہو گئی مگر طاعت سے رضا حاصل نہ کی تو وہ بھی کافی نہ ہوگی. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری نہ کی، اور ایسی بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرنے والے تھے، جیسے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ.
ایک ضروری مسئلہ سن لیجیے، مسجد کے اندر دوسری جماعت کرانا گناہ ہے، گناہ. استغفار کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے کہ مسجد کے ساتھ کوئی ایسی جگہ ہو جو مسجد سے خارج ہے اور چھپا ہوا بھی ہو تو کرا سکتے ہیں، وہ جگہ چھپی بھی ہوئی ہو. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فتاوی عثمانیہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں ایک جماعت ہو چکی، یہاں تک کہ حکم لکھا ہوا ہے وہاں کہ ہم مسجد میں داخل ہوئے اور جماعت ہو چکی. اب اگر کوئی جگہ ہے کسی کونے میں جو مسجد سے خارج ہے، چھپی ہوئی ہے، پھر تو اور بات ہے، ورنہ گھر جا کے نماز پڑھنی ہے. اور اگر گھر دور ہے، فرض کریں ہم سفر میں ہیں، راستے میں ہیں، یا کہیں بیچ میں رکے ہیں ہم لوگ، تو پھر اس وقت پھر ہم لوگوں کو چھپ کر نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ جماعت سے نماز نہ پڑھنا گناہ ہے اور دوسروں کے سامنے گناہ کا اظہار ہو رہا ہے. آج کل مسائل کے بارے میں ابھی حضرت مفتی نعیم صاحب کا بیان تھا دو دن پہلے ہمارے دارالفتا کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. ہمارے مرضی کا جب نہیں ملتا نا تو ہمیں اس پہ اعتماد ہی نہیں کرتے. فرمایا کہ جس کو دیکھو کوئی بھی بات ہوتی، ارے صاحب مولوی لوگ کافر بناتے ہیں. کافر بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ جو جملے کہے شریعت کے بارے میں، جیسے میں اس فتوے کو نہیں مانتا، ایک مثال ہے، اللہ بچائے ایسے جملے سے، کیونکہ وہ تو فتوے میں تو قرآن اور حدیث پاک لکھی ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا فتوے کو، تو پھر اس نے کیا کہہ دیا نہیں ماننے پر، یا روزے نماز کے لیے کچھ بول دیا. یہ گناہ نہ ہو اور آدمی کہہ دے گناہ ہے، اس پہ بھی اس آدمی کی پکڑ کا خطرہ ہے. اگر کوئی چیز گناہ نہ ہو، جیسے دبئی قطر میں آپ اگر جائیں، میرا بیان ہوتا تھا وہاں پہلے، مسجد غریر ہے دبئی میں، بہت بڑی مسجد ہے، پورا چاروں طرف دفاتر اور دکانیں اور مارکیٹیں بڑی بڑی. ایک گھنٹے کے بیان میں 8 جماعتیں ہوتی تھیں، 8 جماعتیں 1 گھنٹے میں. کسی کو کیا ضرورت ہے جماعت کی نماز پڑھنے کی؟ امام صاحب کی بھی ضرورت کیا ہے؟ اگر تسلی نہ ہو تو جہاں جس مفتی صاحب کے پاس تسلی ہو وہاں چلا جائے کہ بھئی ہم نے ایک بات سنی تھی اور یہ تو مجھے غلط لگتی ہے بات یہ. اب وہ مفتی صاحب فرمائے کہ نہیں جنہوں نے کہا تھا غلط ہے تو لکھوا کر وہ فتویٰ دے دیں، اگر وہ نہ مانے تو تکبر ہے، اور تکبر رائی برابر بھی ہوگا تو حدیث پاک ہے کہ دوزخ میں جائے گا. اور اس کی 2 نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بطر الحق غمت الناس، حق بات کو قبول نہ کرنا اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا. اور جیسے ایک مثال ہے، ہم سفر میں جاتے ہیں، آپ سفر میں جاتے ہیں، تو جو ہائی وے کی مسجد ہے وہاں اپنی جماعت کرا سکتے ہیں، منع نہیں ہے. لیکن جب شہر میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد اب اللہ کے گھر میں مسجد میں جہاں امام مقرر ہے وہاں دوسری جماعت گناہ ہے. فتویٰ کہیں سے بھی لے لیں آپ، مجھ سے چاہیے تو میں آپ کو فوٹو کاپی دے دوں گا یا ای میل بھیج دیں، میں وہاں بھیج دوں گا. انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان اللہ سے معافی مانگ لیں گے. جیسے جمعرات کو مجلس ہوتی ہے نا، آخر تک لوگ ہوتے ہیں، تو ٹریفک میں کوئی پھنس گیا تو ہمارے ساتھی وہاں کھڑے رہتے ہیں وہاں پر کہ بھئی جماعت نہیں کرا سکتے لیکن اوپر جا کے چھپ کے نماز پڑھ لیں، کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. کہ کسی کو کیا معلوم کہ جماعت کی نماز کس مجبوری سے ہم نے چھوڑ دی. انسان ہے نا، مجبوریاں تو ساتھ لگی ہے، جان بوجھ کے تو کوئی نہیں چھوڑتا لیکن دوسری جماعت نہیں کرا سکتے. ایک دفعہ ہم گئے شہر میں تو ٹریفک میں پھنس گئے، جہاں بیان تھا وہاں جب نماز ہو چکی تھی، اب ہم 15-15 20-20 لوگ آس پاس تلاش کیا اور جگہ نہیں مل رہی. وہاں سے بڑے مفتی صاحب کو فون کیا کہ بھئی یا تو 15-15 20 لوگ ہیں، الگ الگ اپنی نماز پڑھیں. تو فرمایا کہ جو جگہ چھپی ہوئی ہے وہ الگ الگ پڑھ لو، اور اگر کوئی مدرسہ ساتھ میں ہے، جیسے ہمارے یہاں ماشاءاللہ خانقاہ ہے، تو دوستوں کو بتا دیں گے کہ بھائی اس طرح جماعت نکل گئی ہے، وہ جو الگ کمرہ ہے ہمیں جگہ دے دیں، وہاں جماعت کرا سکتے ہیں. مسجد کے اندر جو مسجد کی حدود ہے نا اس میں نہیں کرا سکتے. یا فرض کریں مسجد کی حدود کے باہر ہے لیکن دوسرا دیکھ رہا ہے، اب اس طرح عادت بن جائے گی دبئی اور قطر بحرین کی طرح، مسقط کی طرح، کہ جو یہاں تک اپنے آپ میں تو اس طرح بیان کرتا تھا نا، یہاں تک دیکھا کہ دوسری جماعت یا تیسری جماعت ہو رہی ہے، ابھی وہ چوتھی رکعت میں بیٹھنے والے ہیں، چوتھی رکعت ختم ہونے والی ہے، کھڑے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. جیسے جماعت شروع بھی اللہ اکبر اللہ اکبر، پوچھے مسائل نہیں، مسائل نہیں بتا سکتے. سورہ فاتحہ میں 26 غلطیاں ہوتی ہیں اگر قاری صاحب سے اپنا صحیح نہیں کرایا تو. اس وجہ سے مسئلے مسائل مفتی صاحب سے پوچھیں گے تو دل مطمئن ہو جائے گا، اور نہیں پوچھیں گے تو ظاہری بات ہے بدگمانی ہوگی، ہمارا نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اپنی رحمت سے 100% عمل کرنے والا بنا دے. کلو بنی آدم خطا، میں بھی آتا ہوں، ہم بھی آتے ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے. اللہ تعالیٰ کا در کھلا ہوا ہے جہاں توبہ کی، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ نے مضارع سے نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گناہگر توبہ کرتا رہے گا. اے دروازے توبہ کے کھلے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بس یہ کہ دیکھیں آج عصر کے بعد نہیں، آج شاید فجر کے بعد یا کسی وقت میں عصر کے بعد ہی بیان مفتی صاحب کو میں نے کہا آپ کر لیں، مجھے ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں، تو وہیں غرفہ میں ضروری کام تھا. تو اس وقت حضرت کی ایک بات بتا کر پھر میں گیا کہ ایک صاحب جو ہے بہت کماتا ہے، بہت کماتا ہے، بہت کماتا ہے، جب ضرورت کے وقت ضرورت پڑی تو پتا چلا وہ تو سب اللہ تلے میں چلا گیا. ایک آدمی کم کماتا ہے، حفاظت سے رکھتا ہے، تو شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیکیاں جتنا کمانا ضروری ہے نا، اس سے زیادہ ضروری اس کی حفاظت ہے. ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ قیامت کے دن ہم کنگلے نکلیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک امیری ترین آدمی وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، امیر ترین آدمی. اور ایک آدمی بیانات کر رہا ہے، سفید داڑھی بھی ہے، لوگ بھی آ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہا ہے، تو یہ امیر نہیں ہے، یہ کنگال اور مسکین ہے. اگر ہمیں اللہ نہ ملے تو ہم سے بڑا کوئی مسکین یتیم خسارے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہ اصلاح جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کو، کونوا مع الصادقین کو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا یعنی گناہ نہ کرنا، اور یزکیہم اپنا اصلاح کرانا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرض فرمایا جیسے نماز روزہ، اس طرح فرض ہیں، ورنہ حج کر رہے ہیں لڑکیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو کمانے سے زیادہ تو لٹا دیا، ایک نظر خراب ہوگی 1000 تہجد کا نور گیا، ایک پر لاکھ کا ثواب ہے تو ایک گناہ پر لاکھ جوتے کا سمجھ میں نہیں آتا گیا. اللہ کی مہمان ہیں، ساری دنیا سے آئی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مہمان ہیں، ہماری ماں سے زیادہ بڑھ کر ہوئی کہ اللہ کی مہمان ہیں، تو فوراً دل میں آئے گا کوئی ماں کو بھی دیکھتا ہے اس طرح، ایک نظر خراب ہو تو بس ختم بات. اصل ہے بات جس جو گناہ کو گناہ سمجھ لینا، یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بننا شروع ہو جائے گا. جو گناہ کو گناہ سمجھے، اے صاحب اتنی بے اریانی ہے، اتنی اریانی ہے، فحاشی ہے، بولنا بیان کرنا آسان ہے، ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں. اور ابھی ایک یہاں پر اصول ہیں کچھ جو حضرت والا سے سیکھے، وہ اصول ہے کہ اس اصول کے ساتھ لوگ رہ سکتے ہیں. اس میں ایک یہ اصول بھی ہے کہ ساری رات جاگ کر دوسروں کی نیند خراب نہ کریں، مسلمان کو اذیت دینا جائز نہیں، یہ اصول بھی ہے، راتوں کو جاگنا. یہاں اللہ کی محبت میں اور آپ سیکھیں، پھر اگر آپ کا اور ہمارا کوئی شیخ ہے تو شیخ سے پوچھ کر جو کچھ شرائط ہیں تہجد کی، پھر تہجد پڑھیں. سارا سمجھا دیا، دستخط ہو گئے، صبح فجر کا جب بیان ختم ہوا تو جو راؤنڈ پر ہوتے ہیں ساری رات سوتے نہیں ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ صاحب جو ہے وہ ساری رات جاگے ہیں، 3 دفعہ منع کیا مانے ہی نہیں، بس گردن ہلا رہے ہیں، جھٹکے مار رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ عبادت نہیں ہے کہ آپ نے دستخط کیا ہے، یہ عبادت نہیں ہے؟ خاموش میری طرف دیکھ رہے ہیں، بھائی بتاؤ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ خاموش جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، یہ عبادت. اور پھر آپ کو پتا ہے، ان سے میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کا ذاکر کون ہے؟ میری طرف دیکھ رہے ہیں. میں آپ نے پوچھا کسی سے کہ 24 گھنٹے کا ذاکر کون ہے؟ خاموش. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں 24 گھنٹے کا ذاکر کون ہے. 24 گھنٹے کا ذاکر ہوا ہے جو گناہ نہیں کرتا. ٹی وی چل رہا ہے، کھٹاکٹ 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 حرام کام کر رہے ہیں اور حرام کام میں اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ والا کو کیا ہو رہی، یعنی فحاشی ہے، وہ لاہول ہمبر لاہول پڑتا ہے. یہ ذکر سمجھ میں نہیں آتا، یہ ذکر سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر شک کرنے لگتے ہیں، یہاں آتے ہیں نا صبح 10 بجے سے لے کر عشاء کی اذان تک لوگ آتے ہیں نا، کبھی کبھی آتے ہیں کہ قرآن شریف میں شک پڑ رہا ہے، ارے کیا بات کرتا ہے بھائی. کہاں نا، میں قرآن پاک کو دیکھ رہا تھا ترجمے سے، تو اس میں ایک آیت آئی، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے، اور میں اتنا ذکر کر رہا ہوں چین ہی نہیں ہے، بے سکون، لڑائی، غصہ، چڑ چڑ، تھپڑ مارنے کا دل کر رہا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، بے سکونی، بے چینی، ہر بات میں شک. اب جب ہم کہتے ہیں سمجھ میں، 100 میں سے 8-10 لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے. اب ان سے پہلا سوال ہمارا ہوتا ہے آپ ذکر کتنا کرتے ہیں؟ آپ کو تنہائی پسند ہے؟ آپ ہنسنے کی بات پر ہنستے ہیں؟ آپ سوچتے زیادہ ہیں؟ ماں باپ کو حق ادا کرتے ہیں؟ بیوی سے محبت کی بات کرتے ہیں؟ مارنے سے بچتے ہیں؟ گالیاں دینے سے بچتے ہیں؟ غصے سے بچتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں بھائی، کوئی ہمیں غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو آپ قرآن پاک میں شک کر رہے ہیں، تفسیر مظہری میں اس کی تفسیر ہے، ان السمکۃ تطمئنو فی الماء لا بالماء، جو مچھلی جب پورا پانی میں ڈوب جاتی ہے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، تب سکون پاتی ہے. اگر اس کی گردن نکلی ہوئی ہو باہر تو دم تک گرمی آئے گی، دم نکلی ہوئی ہو سر تک گرمی آئے گی. اس کو چاروں طرف پانی چاہیے. اے ربا تیری یاد ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، اے پالنے والے تیرے بن زندگی موت ہے، زندگی نہیں. کل اتوار میں آپ دیکھتے کتنے لوگ آئے تھے، اب ایک ایک کو 4-4 5-5 لوگ سمجھا رہے ہیں، نہیں مطلب 4-5 لوگ الگ الگ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. گھر سے ٹی وی نکالیں، کیبل نکالیں، ننگی فلمیں نکالیں، تصویریں نکالیں، مجلس میں نکالیں، جماعت کی پابندی کریں. یہاں تک ہم اختیار دیتے ہیں کہ یہ زعفران کے تعویذ ہیں، یہ جتنے چاہیے آپ لے لیں. قرآن پاک کی آیت سن لیں پہلے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنكًا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا تلخ زندگی دی جائے گی، منہ پر کباب ہوگا، دل پر عذاب ہوگا. اگر کوئی چلا جائے دریا سمندر کے پاس کہ سونامی کا طوفان آنے والا ہے، اے مچھلیوں پتا ہے کتنے لاکھ مچھلیاں پہلے مر گئی تھیں، پھر آنے والا ہے سونامی کا طوفان، باہر آؤ، باہر ننگی فلمیں بھی ہے، ڈسکو بھی ہے، یہ داڑیاں رکھ کر غیر شرعی تقریبات میں بھی جاتے ہیں، شرعی پردہ بھی گھر میں نہیں ہے، آنکھوں کے سامنے بیٹی سے داماد باتیں کر رہا ہے، یہ سب مزے ہیں، وہاں کلب بھی ہے، ناچ گانا، کمینہ پن سب ہے، وہ یہاں تو تم مر جاؤ گی، باہر نکلو۔ مچھلی کہے گی کہ گرچہ در خشکی ہزارہ رنگا ہست، ماہیارا یبوست چنگا ہست، تمہارے لیے باہر کتنی بھی رنگینیاں ہیں لیکن باہر نکلوں گی تو مر جاؤں گی نا، مر جاؤں گی۔ تمہیں اگر میری رنگ پسند ہے تو ایکویریم رکھنا پڑے گا، فش ایکویریم، وہاں پر پانی میں رہوں گی۔ ارے مجھے کیا ڈراتا ہے بھائی، میں باہر نکلوں گی تو مر جاؤں گی نا، یہاں جب طوفان آئے گا آئے گا، جو موت کا وقت ہوگا موت کا وقت ہوگا، اس کو میں کیا کر سکتی ہوں۔ اور ہم رشتے دار ہیں، ناراض ہو جائیں گے، موسیقی، مووی، ادھر بھی دعوت میں بھی، چاہے فائیو سٹار ہوٹل میں ہو چاہے بینکیوٹ ہال میں ہو، کٹ 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 کٹ، اصلی ذکر کیا ہے کہ ہمارے سارے کے سارے اعضاء اللہ کی فرما برداری کے دریا میں ڈوبے رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کے حساب سے انعامات کی بارش شروع ہو جائے گی۔ آپ قرآن پاک کی آیت بتا رہے ہیں؟ نہیں۔ او بھائی خشکی چڑھ جائے گی، پاگل ہو جاؤ گے۔ اچھا جی، کیا پھر کیا ہے؟ صرف ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں، صرف ایک، الگ لائن لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے ایک آیت کا پتہ ہے، اگر لوگ اس پہ عمل کر لیں سب کاموں کے لیے کافی ہے۔ بتائیے اب آپ، جنگ اور ڈان اخبار اور چینلز کی خبروں پر یقین کرتے ہیں؟ ہم گزر رہے ہیں شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے، جوہر چورنگی بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، جا اسٹاپ ہے، وہاں ہم پہنچے اور فون آ رہا ہے بار بار، جلدی اٹھائے، خیریت کا، چورنگی سے نہیں گزرنا، پتھراؤ ہو رہا ہے، ٹائر جل رہے ہیں، گاڑیوں کو مار رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں ابھی تو یہیں پہ کھڑا ہوا ہوں سگنل پر، ابھی سیدھے آپ پر میں نے ٹرن لینا ہے عزیز بھٹی پارک کی طرف، یہاں تو دور دور تک کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ پٹی چل رہی ہے ٹی وی پر، وہ تو کیوں ٹی وی دیکھتا ہے جو پٹی تو دیکھے بھائی، ہم تو اس پٹی کے پاس ہی تو کھڑے ہیں، جوہر چرنگ کی پٹی پر، تو ادھر پٹی دیکھ رہا ہے۔ بس اپنا گناہ جو ہے وہ خیال ہی نہیں رہا کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں۔ اب ان کی خبروں پر ہم یقین کریں گے اور وہی کی باتوں پر سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن پاک کی آیت نبی فرمائیں اور اپنی زبان مبارک سے جو ارشاد فرما دیں تو ہمارے لیے تو وہی سب ہے، لیکن پھر اگر قرآن پاک کی آیت آ جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو گناہ نہیں کرے گا، تقویٰ سے رہے گا، اس کے سے ایگزٹ اللہ فرما رہے ہم دیں گے، اور رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تعویذات کی لائن چاہیے، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے گلوں میں تعویذ تھے، ہاتھوں میں تلواریں تھیں، گلے میں تلواریں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ آیا، احد کے میدان میں 70 جنازے نکال دیے، اور ٹی وی اور جنازہ کیبل کا گھروں سے نہیں نکلتا، عاشق بنے ہوئے ممبر بیٹھ کر لوگ آ رہے ہیں دور سے، اکڑ دماغ ٹیڑا ہو گیا ہمارا، یہ نہیں دیکھتے کہ اصل ذکر کیا ہے۔ آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان اولیاؤہ الا المتقون، ہمارا کوئی ولی کوئی دوست نہیں سوائے وہ جو متقی بندے یعنی تقویٰ سے رہتے ہیں۔ تقویٰ نام ہے کف النفسی عن الہوا، آئے خیالات گناہ کے عمل نہ کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ پر جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا اور فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، جو اپنے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا وہ معاملہ کرتا ہوں، سب کو معاف کر دیتا ہوں، جاؤ۔ لیکن کیا بات ہے، نامحرم کو دیکھنے پر بد دعا لگ رہی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اس پر ہمیں یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو ماں باپ کی بد دعا، امام صاحب کی بد دعا، بوڑھوں کی بد دعا سے ہم ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے نہیں ڈرتے؟ کیا زمین اور آسمان نے دیکھا کہ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہو قبول نہ ہوئی ہو؟ کیا زمین آسمان نے دیکھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی ہو قبول نہ ہوئی ہو؟ بھابھی کے ساتھ بدماشی کر کے باتیں کر رہے ہیں، سالی کے ساتھ، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پپیزاد، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، اور الحاج اور ان داڑیوں کے ساتھ 25 لاکھوں نے حج کیا ہے۔ اگر ہم سب ولی بن کر نکلیں تو کفر میں، کفرستان میں بھی اسلامی اسلام ہوگا۔ ذکر کے اوپر نظر ہے، گناہوں پر نظر نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں تچونا کہاں ہے, اور لعنت کا مطلب پانچ انگلیاں بتائیں گے زیادہ تر لوگ. بوت ان رحمہ, اللہ تعالی کی رحمت سے دوری. اب سوال یہ کہ رحمت سے دوری تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ حضرت یوسف علیہ السلام معصوم ہیں, اور جو فرمایا اللہ تعالی نے قرآن پاک کا جز بنا دیا, وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا. شیطان سے بڑا دشمن نفس ہے, موقع ہوگا تو عرض کروں گا. کیوں؟ ان النفس الامارۃ بالسوء, کیونکہ میرے رب نے فرمایا کہ یہ امارہ بسو ہے, اس کا کام ڈنک مارنا ہے. اب کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ الا ما رحم ربی, جس پر رب کی رحمت ہوگی وہ اس سے بچ جائے گا. جب اس سے بچ جائے گا تو بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے گا. ذرا دیکھیے قرآن پاک اور حدیث پاک کو دیکھتے رہیے. آپ نبی صلی اللہ تعالی وسلم بد دعا دے رہے ہیں رحمت سے دوری کی, اللہ لعنت فرما ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. مجھے شرم آنی چاہیے کہ میری ماں, میری بہن, میری بیوی, میری بیٹی یہ شرعی پردہ کرتے ہیں. اگر فرض کرے بہن ہمارے اس میں انڈر میں نہیں ہے, والدہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, بیوی اور بیٹی تو ہے, بیٹی دوسرے گھر چلی گئی, شوہر ایسا ملا جس نے اللہ معاف فرمائے ساری کسر نکال دی, اور بیٹی کا کھوپڑا الٹ گیا, اس کو اتنے عرصے کی تقویٰ کی بات سمجھ میں نہیں آئی, اب کیا دوسرے گھر میں جا کر بیٹی کو مارے گا؟ نہیں. اچھا بیوی عمل نہیں کر رہی, فرض کریں کوششیں کی, دعائیں مانگی, دین کی باتیں سنائی, دین کی جگہ لے گئے, کھانا پینا اس کے ہاتھ کا بند کیا, مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, فوراً دعا نہیں مانگیں گے. اب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان کو جو نامحرم کو دیکھتے ہیں. ٹھیک, اور رحمت سے دوری کا کیا مسئلہ ہوگا؟ نفس امارہ کی گود میں چلے جائیں گے, کیونکہ اس سے ایگزمشن تو اللہ نے اللہ ما رحم ربی دیا نا, اور بد دعا سے رحمت ہٹ گئی. جو گناہ کر لیں کم ہے. اور حدیث پاک کی دوسری دعا کیا ہے؟ اللہ ارحمنی بترک المعاصی ولا تشکنی بمعصیتک, اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں, اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا. گناہ کر رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بیان کرو, منع نہیں ہے. گناہ کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, کوئی نالائق اگر ہوگا کہے گا ذکر مت کرو, نعوذ باللہ. گناہ کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تو گناہ چھوڑنا ہے, نماز تو نہیں چھوڑیں گے نا. رشوت لے رہے ہیں, سود لے رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تو کس کو دوزخ میں جانا ہے جو ان سے کہے کہ پہلے سود چھوڑو ورنہ نماز نہ پڑھو, پکڑ ہو جائے گی. لیکن جس ذکر پر ہم فائدہ چاہتے ہیں نا, وہ ذکر ہے گناہ نہ کرنا, تقوی. ہر ایک سے ہمارے پاس آتے ہیں نا, کوئی وظیفہ خاص بتا دیں. آپ اب تک کتنے لوگوں سے وظیفہ پوچھ چکے ہیں خاص؟ کہ اب تک 17 آدمی سے تو پوچھ چکے ہیں. تو بابا آپ تو وظیفے کا ٹرک ہو گئے. آپ کسی ایک کو مربی اور شیخ بناؤ. حضرت شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ فضائل اعمال فضائل تبلیغ میں فصل 3 یا 4 میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ خود گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں, دوسروں کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے. جملے سننا ذرا, مفہوم یہی ہوگا, الفاظ بدل سکتے ہیں تھوڑے بہت, لیکن سب الفاظ بھی نہیں بدلیں گے اور مفہوم بالکل نہیں بدلے گا انشاءاللہ تعالی. فرمایا کہ ضروری ہے کہ شیخ تلاش کر. ضروری کا مطلب کیا؟ جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو. ضروری ہے کہ شیخ تلاش کر, اور وہ اگر کہے کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا, وہ کہے بیٹھ تو بیٹھ جا, اگر نہ ہو تو بیان بند کرا دینا. ابھی ان سے پوچھ کر ہم ذکر کریں گے. فضائل ذکر کے سب ذکر کر کے کوئی بتائے, اگر کھوپڑی نہ پھٹے تو کہنا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیوں؟ ارے اللہ کے بندے, مسنون ہے تسبیح فاطمہ 33 33, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری بٹیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہزار ہزار مرتبہ پڑھنا. تو یہ پڑھتے نہیں پڑھتے, ٹھیک. مشکات شریف کی حدیث بات صفحہ 188, جو تینوں کل صبح و شام 3 3 بار پڑھ لے گا, حسد سے, نظر سے, جادو سے, ہر شر سے, کالے جادو سے اس کی حفاظت ہوتی ہے 3 3 بار. آپ صلی اللہ تعالی فرماتے 30 30 بار پڑھو. تو پڑھتے نہیں پڑھتے, تو تعداد فکس بھی نہیں ہوئی, پھر آپ شیخ پر کیوں چلاتے ہو؟ اور اتنا ذکر کرنے کے بعد کھوپڑی کا کیا حال ہے؟ قریب آتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ بم نہ مار دیں غصے کا. میں نے جیسے عرض کیا کہ ٹی وی اور اخبارات کی باتوں پر یقین ہے. اگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بات پر ہمیں یقین نہ ہوتا تو ہم مسلمان کہاں ہوتے؟ لیکن یہ یقین زبان پر ہے، دل پر نہیں ہے. اگر دل میں تو میری بیوی شرعی پردہ کیوں نہیں کرتی؟ اچھا اگر نہیں کرتی تو میں اس کو گھماتا کیوں جا کر؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی کہ ممبر پر بیانات کرتے ہیں، خود نامحرم کے ساتھ چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بیگم صاحبہ پردہ نہیں کرتی ہوگی، وہ تو بدگمانی سے بچانا نہیں ہے. ایک صاحب جو ہے نا، مجھے کل ایسا ہوا کہ مغرب کے بعد قاری صاحب میرا قرآن پاک سنتے، میں نہیں پڑھ سکا کل، 8-10 غلطیاں. قاری صاحب نے میری طرف دیکھا، میں نے قاری صاحب ایسا لگا ہے میرے دل میں کسی نے خنجر کھوپ دیا ہے. کہا کیا ہوا؟ خیریت؟ میں نے کہا میں مغرب نماز پڑھ کے سنت پڑھ کر نکل رہا تھا، ایک بوڑھے صاحب آ کر یہاں آ کے ملے وغیرہ. کہا الحمدللہ میری بیٹی نے تھرو آؤٹ پوری لائف میں ٹاپ کیا ہے، اور ابھی ڈگری بھی نہیں بتاؤں گا، ابھی باہر سے یہ ڈگری لے کر آئی ہے، لیکن یہ بیماری کا مسئلہ ہے. میں کیا کہتا بھائی، شرعی داڑھی نمازی، اتنے بڑے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا، اپنے بیٹی کو دوسرے ملک بھیج رہے ہیں. زبان پر تو شاہبازیاں ہیں، بباطن مگر خفاشیاں ہیں، چمگادڑپن ہے. یہ بیٹی اگر توبہ اس بیٹی نے نہیں کی، یا باپ نے توبہ نہیں کی، گریبان نہیں پکڑے گی کہ اللہ ہمارے ماں باپ گوشت کی حفاظت کرتے تھے، دودھ کی حفاظت کرتے تھے، بلی نے منہ ڈال دیا بوائل کر کے یوز کر لیا، گوشت چیل نے اٹھا لیا پھینکا اس کو بوائل کر کے یوز کر لیا، روٹی کو چوہے نے کاٹ لیا اوپر سے کاٹ کر کھا لیا، نوٹوں کی حفاظت کرتے تھے ہماری، ہم بیٹیوں کی عزت کیا، ان قیمت اور عزت کیا ان چیزوں سے کم ہے؟ اس کو تو بچا کر رکھا اور ہمیں غیروں کے حوالے کر دیا. ایک حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اجل خلفا میں ایک صاحب آئے، کہا حضرت جی میں نے اپنی بیٹی کو لندن بھیجا ہے، لندن پڑھانے کے لیے، اور اللہ نے مال بہت دیا ہے، میں نے فلیٹ بھی لے کر دیا ہے اس کو، تکبر. حضرت جی آپ کو پتا ہے وہاں کے حالات کیسے ہیں، آپ دعا کریں میری بیٹی کو کچھ نہ ہو. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کے پاس ہمارے جیسا ایم اے نہیں ہوتا تھا، فرمایا بھائی صاحب چائے پینا تو پیو ورنہ کھڑے ہو جاؤ یہاں سے. بڑے آئے دعا کرانے کے لیے، بیٹی کو سوئمنگ پول میں دھکا دو اور ہم سے دعا کرتے ہو کہ بھیگے نہیں، آپ کو غیرت نہیں لگتی کہ اپنے بیٹی کو نامحرموں کے حوالے کیا ہوا اور دعا کرانے آئے ہو؟ نامحرم کے بغیر شرعی سفر ہوتا ہے؟ آج ہم دین کی بات کر رہے ہیں اور بیٹی جا رہی ہے داماد کے پاس سعودی عرب. اے اتنے پیسے کہاں سے آئے بھائی؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم میں توبہ کر لیا بیٹے جاؤں، اور ٹرانزٹ ہو رہا ہے دبئی میں 6 گھنٹے کا، کوئی مسئلہ ہو گیا پھر؟ روز روز مسئلے نہیں ہوتے. شریعت کی اتباع ہے اصل چیز. جو میں نے عرض کیا کہ اخبارات پر سب کے خبروں پر یقین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قرآن پاک کی آیت بتا رہے ہیں. حضرت شیخ الحدیث حضرت محمد زکریا صاحب فضائل اعمال میں لکھتے ہیں، فضائل نماز میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی. میں خاص خاص چیزیں فوٹو کاپی کرا کر رکھتا رہتا ہوں، جیسے اگر کوئی میرے پاس آئے کہ وہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہ لازمی ضروری ہے کہ شیخ کو پکڑ، تب اس کو تلاش کریں. یہاں فضائل اعمال رکھی ہے، میرے پاس فوٹو سٹیٹ رکھا ہوا ہے، فائل ہی الگ بنی ہوئی ہے مختلف چیزوں کی. اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی، اور نہ نجات کا ذریعہ. اس کا حشر فرعون، حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا. فائدے میں حضرت شیخ لکھتے ہیں، جو اصل بات بتانا ہے مجھے، کون سی بات بتائی تھی ابھی؟ کہ ہمیں اخبارات پر یقین ہے، وہی پر زبانی یقین ہے، ورنہ ہمارے گھر میں یہ چیزیں کیسے ہوتی؟ فائدہ، فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے، اور عبی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سب سے بڑا دشمن اسلام تھا. ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو میں بہت کچھ کھلاتا ہوں، اور اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کر دوں گا. دیکھو غور کرتے رہنا کہ میری بات کیا چلی ہے، کہ ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے. ہم قبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، عامل بابا کے پاس یہاں بیان کر رہے ہیں، وہاں عامل بابا کے پاس اپنے بیٹیوں کو لے جا رہے ہیں. احد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں. ایمان اس کا دیکھیں، ایک پہلا جملہ یہ. چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب پہنچ گیا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارادہ بھی فرمایا کہ دوری سے نپٹا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشارہ فرمایا کہ آنے دو. جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے برچہ لے کر اس کو مارا جو اس کی گردن پر لگا، اور ہلکا سا خراش اس کی گردن پر آ گیا. خراش سمجھ رہے ہیں نا، ہلکا سا خراش آ گئی، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا. اب بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں جا پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد، ہم تو ادب سے لیں گے، صلی اللہ تعالی اس نے قتل کر دیا. کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے مکے میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا. خدا کی قسم، قسم کھا رہا ہے، خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ تعالی وسلم مجھ پر تھوک بھی دیتے میں مر جاتا. لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہوگی جیسا کہ بیل کی آواز ہوتی ہے. ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا، اس کو بعد میں ایمان لے آئے تھے، اس کو شرم دلائی کہ ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے. اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے یہ خراش کس نے ماری ہے؟ یہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی مار ہے، مجھے اس سے اس قدر تکلیف ہو رہی ہے کہ لات و عزا جو مشہور بت ہیں اس کی قسم، اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب الگ ہو جائیں گے. محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے مکے میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا مکہ شریف میں، میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا، اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی بڑھ جاتا. چنانچہ مکہ شریف پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے میں مر گیا. وہاں زکریہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو بھر دے، بڑوں کے بھی بڑے ہیں، اللہ والے نہیں تھے ولیوں کے سردار تھے. فرماتے ہیں ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکے کافر اور سخت دشمن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سچا ہونے کا اس قدر یقین ہے کہ اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد اور شک نہ تھا، ذرا بھی تردد اور شک نہ تھا. لیکن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود، سچا ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، دیکھیں کس طرح ہمارے دل کو حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ جگا رہے ہیں. وہاں سے بند ہو گیا ہوگا، وہاں سے دیکھیں ڈراپ ہوا ہوگا وہاں سے، کیونکہ یہاں اسپارک ہوا ہے نا، تو وہاں سے پھر دوبارہ سنیے، میری طرف دیکھیے، شکر کریں اللہ تعالی نے نقصان سے بچایا. ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکے کافر اور سخت دشمن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سچا ہونے کا اس قدر یقین ہو کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد یا شک نہ تھا. لیکن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پر فخر کے باوجود، کس طریقے سے شرم دلا رہے ہیں اللہ والے ہمیں، کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتائے ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں، یہ ہر شخص کے اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے. کوئی دوسرا کس کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ہے آپ بیتی حضرت نے خود لکھی ہے. ایمان، ہر صفحے پر ایمان تازہ ہوتا جائے گا کہ اصل اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا ہے، چاہے عبادت کم ہو. ایک شخص فرض، واجب اور سنت موقع کرتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، یہ اللہ کا ولی ہے. اور ایک شخص، چلو اس پر ہی دیکھ لیجئے آپ، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، تہجد، اشراق، اوابین، اتنے پارے تلاوت، اتنا ذکر، زبان کی کڑوی ہے. فرمایا حیا فی النار، دوزخ میں جائے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، فرض، واجب، سنت موقع، اخلاق بہت اچھے ہیں. فرمایا حیا فی الجنہ. حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمتہ اللہ علیہ جوش میں فرماتے تھے، لاؤ اس کے تہجد کو، لاؤ اس کے اشراک کو، لاؤ اس کے، ہم اپنے دل میں اپنے لیے کہیں گے، لاؤ ہمارے بیانات کو، اخلاق کیسے ہیں ماں باپ سے، پڑوسی سے کیسے ہیں، مسجد میں کیسے ہیں. حضرت فرماتے تھے جیسے مسجد میں اخلاق ہے نا، جیسے دکان پر اخلاق ہے، وہاں پر اللہ ہے، گھر میں اللہ نہیں ہے. جو کل عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں داخل ہونے کی سنت کیا تھی، ہر شخص کے اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے، کوئی دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے. قارون کا بھی فرعون وغیرہ کے ساتھ ذکر ہے، اور لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انہی وجوہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی. بس اگر اس کی وجہ مال اور دولت کی کثرت ہے، نماز جماعت سے صف اول میں نہ پڑھنا تو قارون کا سا معاملے کا خطرہ ہے، اور حکومت اور سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ کا خطرہ ہے، اور وزارت اور ملازمت وغیرہ ہے تو حامان کے ساتھ، اور تجارت میں مشغولیت ایسی کہ نماز نہیں پڑھتے تو خطرہ ہے عبی بن خلف کے ساتھ، اور جب ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہو گیا تو پھر جس قسم کی عذاب بھی احادیث میں وارد ہوتے ہیں نماز نہ پڑھنے پر، اس کے بارے میں اشکال نہیں رہا. جہنم کے عذاب سخت سے سخت ہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن دوزخ سے خلاصی ہو جائے گی، اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. لیکن خلاصی تک کا زمانہ کیا ہنسی کھیل ہے؟ نہ معلوم کتنے ہزار برس ہوں گے دوزخ کے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، راتوں کو فیس بک اور یوٹیوب اور یا کسی بھی وجہ سے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، جماعت سے نہیں پڑھتے. ہماری بہو بیٹیاں ایسا موبائل پہ باتیں کر رہی ہیں نا، فلم تو نہیں دیکھ رہی ہے نا، لیکن بچوں کی تربیت. میرے پاس موبائل کے وجہ سے بچے اور ماں باپ کا کیا معاملات ہیں، بہت معاملے ہیں. خزان الحدیث نے نا مال زیادہ ہے، دعا آپ لوگ کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں. ٹشو دینا. حضرت شاہ براڑک صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ لوگ اتنا زیادہ اصلاح کے بارے میں، فرماتے ہیں ایک گناہ سے کیا ہوتا ہے. بچپن سے حدیث پاک سنتے ہوئے آ رہے ہیں سب، تو اس لیے ایک دو لائن میں بتا دوں گا. حضرت شاہ براڑک صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفہوم کس لیے قرت کی تھی، بیان کیا تھا اللہ آپ کے لیے جھوٹ، قاری اور بیان کرنے والا کہلاؤں، کہلائے گئے دوزخ میں لے جاؤ. شہادت کیوں کی، اللہ آپ کے لیے جھوٹ، مجاہد اور غازی کہلاؤں اور شہید کہلاؤں تو مل گئے سب لقب، دوزخ میں لے جاؤ. سخاوت کیوں کی، اللہ آپ کے لیے جھوٹ، تعریف کے لیے وہ مل گئی، جاؤ دوزخ میں جاؤ. حضرت شاہ براک سے فرماتے تھے اجی ایک ہی تو گناہ تھا ریا، اے ابو بکر کالی رات کالا پتھر کالی چونٹی پتا چلے گا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتا تو نہیں چلے گا. فرمایا ابو بکر میری امت میں شرک خفی ریا اس طرح داخل ہو جائے گا. اب جب کوئی شیخ یا کوئی جمعے کا بیان یا کوئی بھی عالم یا کوئی بھی بزرگ یا مفتی جب ہمیں بتائے گا کہ یہ عمل میرا ریا کا ہے تو میں مانوں گا؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، کالا پتھر کالی چونٹی میں کیسے اپنی شیخ کی بات مانوں گا، اس میں ریا کی کیا بات ہے؟ میں بیان کر رہا ہوں سب سن رہے ہیں، ریا کہاں سے ہو گیا اس میں؟ بس اللہ سے دوری ہو جائے گی. ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں، ایک دنیا کا بڑا ڈاکٹر اس کو وہ بلڈ ٹیسٹ کا کہے اور بلڈ نکال کے ٹیوب میں بھرے لیب میں جانے کے لیے، ہم کہیں گے ڈاکٹر صاحب لیب والے 20,000 لیں گے، آپ ہمارے کو لائن لگانے سے بچاؤ، آپ 25,000 لے لو، آپ بتا دو اس میں ہے کیا؟ کہ دماغ خراب ہے، لیب کا کام ہے. ہاں سی ٹی اسکن اور ایم آر آئی سب کچھ بتا دے، اور اللہ والے کے پاس اور مفتی صاحب کے پاس سی ٹی اسکن اور ایم آر آئی نہیں ہے. حضرت مجدد فرماتے ہیں دو عالم میرے سامنے لاؤ، مجھے بتاؤ کچھ نہیں، میں 5 منٹ میں بتا دوں گا کہ یہ صحبت یافتہ ہے یا صحبت یافتہ نہیں. لائیے جو آج کی حدیث پاک ہے، اللہ میرے دل میں اتار دے پہلے. اللہم انی اعوذ بک ان تصد عنی وجہک یوم القیامہ. یہ ایسی دعا پر حضرت رو پڑتے تھے. اب ترجمہ دیکھ لیں ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھ سے قیامت کے دن اپنا رخ پھیر لیں. دل کٹ جاتا تھا، حضرت رو پڑتے تھے. اتنا نبوت سے نزول, جن کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پلا نہیں سکتا, وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں. تو مجھے آپ کو کتنی دعا مانگنی چاہیے؟ یہ اللہم انی اعوذ بکا انت سد عنی وجہک یوم القیامہ, کتنا مانگنا چاہیے؟ چل ایک مرتبہ تو مان لیں, کم از کم مانگ لیں. اگر دوام تقوی کی نعمت حاصل نہیں تو حسن تقریر, حسن تحریر اور اپنے نیکیوں پر مخلوق کی تعریف سے دھوکہ نہ کھاؤ. کسی کی تعریف سے کیوں مست ہوتے ہو؟ یہ دیکھو کہ ہمارا کوئی لمحہ ایسا تو نہیں جو اللہ کی ناراضگی میں گزرتا ہو. اسی غم میں جیو, اسی غم میں مرو. مرنے کا مطلب نفس کو مارو, اس کی تفصیل کا موقع نہیں, وقت اب کم ہے. قیامت کے دن سوچو کہ اللہ ہم سے خوش ہوگا یا نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں غفلت سے جگانے کے لیے, اللہم انی اعوذ بکا انت سد عنی وجہک یوم القیامہ. اے اللہ, میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ قیامت کے دن جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو آپ اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیں. ہمارے حضرت کس سے کوئی بات سوال کرتا تھا نا, حضرت فرماتے ہیں کہ قاری صاحب موجود ہے, جاؤ ایک رکوع سنا کراؤ. فرض ہے قرآن پاک صحیح پڑھنا مخارج سے, تجوید سے, فرض ہے. چاہے 10 صورتیں فی الحال ہمیں صحیح ہو جائیں, فرمایا قرآن پاک صحیح ہے نہیں اور چلے ہو بیانات کرنے کے لیے. یہ ضروری ہے, پہلے اس کو صحیح کراؤ قرآن پاک کو اپنے. ہمارے یہاں مغرب کے بعد روز ہلکا لگتا ہے, کوئی پیسے ویسے بھی نہیں لیے جاتے الحمدللہ. اور جو وقت لگانے آتے ہیں, پابندی لازمی, چاہے عالم ہو, چاہے تخصص کیا ہوا ہو, چاہے قاری بھی ہو, لیکن بڑے قاری صاحب کے پاس قرآن پاک سنا لازمی ہے. بڑے بڑے رمضان میں یہاں الحمدللہ زیادہ طلباء علماء وقت لگاتے ہیں الحمدللہ. جمعرات میں بھی یہی زیادہ ہوتے ہیں, شب جمعہ میں. پھر یہاں جو آرام کرتے ہیں تو بھی یہ زیادہ ہوتے ہیں. کئی علماء نے لکھ کر دیا کہ ہمارے, پتہ نہیں کیا لکھا تھا, مجھے یاد نہیں ہے, کہ قاری صاحب نے جو بھی بہرحال لکھا تھا کہ ہمارے آنکھیں کھول دی قاری صاحب نے. ہم سمجھتے تھے ہمارا قرآن پاک بڑا اچھا ہے, الف باتا تھا سے شروع ہوئے. آپ کو اپنی بات بتاؤں, قاعدے پر سال لکھا ہوا ہے. حضرت والا نے 94-95 میں فرمایا تھا, 91 میں اللہ نے جوڑا, 2-3 سال تو سنتا تھا بس ٹھیک ہے. پھر حضرت نے فرمایا قرآن پاک صحیح نہیں ہوگا گردن پکڑی جائے گی, باقی دین کے کام کرو لیکن پہلے قرآن پاک صحیح کراؤ. الحمدللہ دوپہر میں بہت بڑے قاری صاحب وہ سنتے ہیں اور خوب جھٹکے دیتے ہیں, رگڑے بھی دیتے ہیں. مغرب کے بعد جو قاری صاحب ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس بڑھاپے میں کئی مہینوں سے, اس سے پہلے بھی نورانی قاعدہ پڑھ چکا ہوں, پہلے بھی کئی بار, اور اب تک قاری صاحب چند 3 ماہ غالباً ہو گئے ہیں. الف با تا سا, جی ہاں, ابھی تک الحمدللہ. کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق, قرآن پاک کی عظمت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ جمال القرآن دوسری دفعہ شروع ہوا ہے, پہلی دفعہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اس بار کچھ کچھ سمجھ میں آیا ہے. میں نے کہا قاری صاحب اس کو تو ختم, ابھی ختم ہونے والا ہے 2-3 دن میں. حضرت مجدد رحمتہ اللہ علیہ نے بڑے تفصیل سے سمجھایا. میں نے قاری صاحب دوبارہ شروع کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. التحیات پہلے بھی سنائی تھی, اب سنائی 2 مہینہ پہلے, اب تک روز سنا رہا ہوں. جی ہاں, اب تک میں اپنی بات نہیں چھپاتا اللہ کے کرم سے, اب تک التحیات پورا سنا رہا ہوں اللہ کے کرم سے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بیانات کر لیا اور 2-3 خواب دیکھ لیے ہم نے یا کسی اور نے, تو ہمارے جیسا پھر کوئی بھی نہیں ہے. وہ غلطیاں جو ہے نا, جو شروع آدمی کی غلطیاں, جو اپنا قرآن پاک چیک کرائے, پتا چلا پہلی جملے میں مارے گئے. اگر ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں, اور اگر یہاں سے ہا ادا ہوا الحمد, فرض کریں ختم, ترجمہ غلط ہو گیا, نعوذ باللہ, تمام نقائص اللہ کے لیے, باقی بچا کیا؟ قل ہو اللہ احد. اگر قل آپ فرما دیجئے, یہ تو سب کو پتا ہے نا, اور اگر قل کہہ دیا, قاف یہاں سے ادا نہیں ہوا, یہاں سے قاف ادا کیا, ترجمہ کیا ہوگا؟ کھاؤ. او بھائی کہاں کھاؤ, کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم امامت کرا رہے ہیں سفر کے اندر, اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمیں تو یاد ہیں. یاد ہیں تو پھر پڑھو نا صحیح, پھر میں بھی تو پڑھوں. دعائے قنوت یاد ہے؟ نہیں یاد, تو یاد کرنے کی فکر کی, اور یاد ہے تو قاری صاحب کو سنا ہے, جنازے نماز کا طریقہ معلوم ہے, کتنے فرائض ہیں اس کے اندر اور کیا اس کے اندر پڑھا جاتا ہے, اس کو صحیح کرایا. بھائی بس کیا عرض کروں میں, سنتے جائیں بات. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پاک نبوی کی ذوق عاشقانہ کی غماز ہے. اگر کسی کے ماں باپ بیٹے کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیں تو اس بیٹے کو جو اپنے ماں باپ کا عاشق ہے کس قدر غم ہوگا. ہم اللہ کے عاشق بنتے ہیں نا, اور گڑبڑ ہو گئی پھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہونا ذوق عاشقانہ نبوت ہے. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے خوف کو ظاہر کرتی ہے. باوجود اس کے کہ حق تعالیٰ کی ناراضگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ممتنع اور محال ہے, ہو ہی نہیں سکتا نا, ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ, جب پہلی بات یہ کہ حضرت فرماتے تھے معصوم ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہے, لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. ورفعنا لک ذکرک, اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کریں گے نہیں, کر دیا, کریں گے میں تو انتظار ہوتا ہے پھر بات کہیں اور نہ چلی جائے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا رب لا تخزنی یوم یبعثون کی تفسیر میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں, اس دعا میں انبیاء علیہ السلام کے خوف کا ظہور ہے, باوجود اس کے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور کفر ان پر ممتنع اور محال ہے, پھر بھی وہ ڈرتے رہتے تھے. یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جو گناہ نہیں کرتے, تقویٰ سے رہتے ہیں, جن پر حق تعالیٰ کی جلالت و عظمت شان منکشف ہو گئی, ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت لرزاں اور ترسا رہتے ہیں. بس غیر نبی کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ وہ اپنی صلاحیت کے دھوکے میں مبتلا ہو جائے کہ میں اتنا بیان کرتا ہوں, اتنی عبادت کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ دعا مانگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دے دی کہ حق تعالیٰ کی عظمت شان کو پہچانو, اور قیامت کے دن اللہ کے چہرہ پھیر لینے یعنی ناراضگی حق سے پناہ مانگو. یہ آیت انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, آج دوپہر میں قاری صاحب نے دو جگہ کہا کہ راہ کو پڑھنا تھا, کیا بولتے ہیں, پور پڑھنا تھا, تم تو باریک پڑھ لیا ہے, کہا دوبارہ پڑھو, تو قرآن پاک سامنے رکھا ہوا ہے نا میرے بھائی, جان بوجھ کے غلطی تو کوئی نہیں کرے گا نا, قرآن پاک تو سامنے رکھا ہوا تھا نا. قاری صاحب کو, میں حافظ تو ہوں نہیں کہ قاری صاحب میرا سن رہے ہوں, قرآن پاک سامنے ہے, لیکن اس سے ہمارا دماغ سے خناس نکل جاتا ہے کہ ہماری حالت کیا ہے, کمزور کتنے ہیں. تو اب میں خاموش, دوبارہ پڑھو, خاموش. اور پھر قاری صاحب نے اور کون سا جملہ تھا اس پر فرمایا, قرآن پاک تو سامنے ہے. اب یہی آیت, یہ تو مجھے یاد نہیں زبانی, ایسے تو یاد ہے تھوڑی بہت, لیکن قرآن پاک میں صرف ایک آیت تو نہیں پڑھوں گا نا, تو اس وقت جو میں پڑھ رہا ہوں اس وقت مجھے کون پکڑے گا کہ میں پور پڑھ رہا ہوں یا باریک پڑھ رہا ہوں. اللہ کے نام میں جو زیر ہے تو باریک پڑھنا ہے, زبر ہے تو پور پڑھنا ہے, اور اس کے اندر ایک الف کی مقدار کھینچنا بھی ہے. میں تلاوت کر رہا ہوں, دس دفعہ قاری صاحب نے کہا فرمایا ہوگا, بھائی کیا کر رہے ہو تم, قرآن پاک تو سامنے ہے. اب یہاں قاری صاحب سن رہے ہیں, وہاں قاری صاحب سن رہے ہیں, ساتھ میں روزانہ سوائے جمعرات کا جو دن ہوتا ہے, باقی سب دن روزانہ ایک دفعہ قاعدہ ختم ہوتا ہے, پھر دوبارہ پوچھیں قاری صاحب سے کتنی, بھائی کیوں نہیں وہ مجھے دوسرا قرآن پاک آگے پڑھاتے, نورانی قاعدے سے اب تک مطمئن نہیں ہے, کیوں مطمئن نہیں ہے, میری غلطیاں ہیں نا, بیانات کے لیے تو مجھے جہاں کہو بھاگے چلا جاؤں گا, اور یہاں ناگے پر ناگے کرتا رہوں گا, ارے قاری صاحب وہ ضروری کے کام ہے آج کو ناگا کر دوں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. پھر یہ آیت انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا پر زندگی میں پہلی بار ذہن منتقل ہوا. حضرت فرماتے ہیں کہ بشارت دینے کے لیے لفظ مبشر آیا, بشیرہ بھی نازل ہوا, مگر مبشر میں رحمت کا ظہور زیادہ ہے. قرآن پاک میں اگر ایک جگہ بھی کوئی لفظ مستضاد ہے اور دوسری جگہ اس کا متبادل لفظ آئے جو مستضاد نہ ہو تو اس کے معنی مستضاد سے مقید ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, صحیح بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم پر لکھوایا ہوا ہے سبقت رحمتی غضبی وہو عندہ فوق العرش, میری رحمت میرے غضب پر ریس ہوئی، میری رحمت اور غصے میں، میری رحمت میرے غضب غصے پر سبقت لے گئی. تو لفظ مبشرہ بتاتا ہے کہ ہماری رحمت کی خوشخبری کو غالب رکھو. اس لیے دین پھیلانے والے کو چاہیے کہ رحمت کی خوشخبری کو زیادہ بیان کرے بنسبت ڈرانے کی، ورنہ بعض لوگ زیادہ ڈرانے سے اعتدال سے نکل گئے اور ذہنی مریض ہو گئے اور ڈپریشن میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو عمل والا بنا دے. جلدی جلدی ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں آخر میں لگا دیجئے گا. سنیے ذرا اصلاح کیا ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات رات کے وقت تہجد پڑھ رہے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب زور سے پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دن میں ملاقات کے وقت فرمایا کہ اے صدیق، ویسے تو قرآن پاک بھی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یوزک کی ہم اپنا تزکیہ کرایا، اور دیکھو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجاہد تھے، غازی بھی تھے، قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، اس میں بہت سے عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے، پتہ نہیں کیا کیا فقیہ بھی تھے، ٹھیک. لیکن اتنے سارے جملے تو اللہ نے نہیں فرمائے. صحابی جملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک چلے گا. کیوں؟ تاکہ پتا چلے صحبت ہی سب کچھ اصل کام بناتی ہے. حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی قربانیاں کتنی، صحابی ہوئے نہیں، لیکن درجہ کیا ملا اطاعت سے کہ اے صحابہ میرے بعد اویس کرنی سے دعائیں کرانا. وہ پھر معاملہ انشاءاللہ تعالی کہ کیا واقعہ کس طرح ہوا تھا، آنکھوں سے اشک نکلنے لگیں گے وہ واقعہ سن کر. سنا تو ہے لیکن پورا واقعہ نہیں سنا، پورا واقعہ حضرت سے ہم نے سنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں فرمایا اے صدیق تم اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ اصلاح شروع ہو گئی. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تو سنتا ہے، اس لیے ہم کو زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنا زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جلالی تھی، اگر شیطان کو معلوم ہو جاتا کہ اس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو ڈر کے مارے ادھر سے دوسری طرف بھاگ جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق تم آواز کو ذرا بلند کرو، اور اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم آواز کو تھوڑا سا پست کرو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے نفس کو مٹایا کہ نہ ان کی چلے نہ ان کی چلے، چلے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے. نہ ان کا زور چلا نہ ان کی پستی چلی، ان کو تھوڑا سا بڑھا دیا اور ان کو تھوڑا سا گھٹا دیا تاکہ اپنی اپنی رائے سے ان کی خودرائی ختم ہو جائے اور دونوں فنا فی النبی ہو جائیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیخ کو اختیار ہے کہ مرید کو، یہ دیکھیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جملہ آئے گا، شیخ کو اختیار ہے کہ مرید کو اس کی رائے سے ہٹا کر فنایت کے مقام تک پہنچا دے. اور اصل میں فنا فی الشیخ وہی ہوتا ہے جو اپنے جذبات کو قابو میں لے آئے، اور شیخ قرآن پاک اور حدیث پاک کی بات بتائے گا اور شیخ کی رائے میں اپنی رائے کو فنا کر دے. دیکھو دونوں صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے میں دونوں نے اپنی رائے کو فنا کر دیا اور اصلاح ہو گئی. کسی کے بارے میں کسی صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آواز ذرا سی بلند ہوئی تھی تو اللہ نے گوارہ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی آواز بلند ہو. آیت نازل ہو گئی سورہ حجرات آیت نمبر 2، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو. اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی آواز بلند نہیں کی. اور یہی آواز، یہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جالی مبارک پر لکھی ہوئی ہے. اور وہاں کیا حال ہوتا ہے، یہاں سے سیلفی بناؤ، یہاں سے بناؤ، اور وہاں نامحرم عورتوں کو جالی مبارک دکھا رہے ہیں، اس کا فوٹو بھی آ رہا ہے. ابھی ایک ساجی صاحب نے بتایا اور فوٹو کھینچ رہے، ایک ہاتھ میں جوتا ہے ایک ہاتھ کے اندر موبائل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ہو رہا ہے، گناہ کبیرہ ہو رہا ہے. پورے دنیا کے علماء کا اجماع ہے، پورے دنیا کے علماء کا اجماع ہے کہ ساری دنیا کی مساجد، مقدس مقامات اور دینی اجتماعات میں تصویر کھینچنا منع ہے. باقی ڈیجیٹل نال ڈیجیٹل کی جواز عدم جواز کو تو چھوڑو. ایک فتویٰ دارالعلوم کا ہے کورنگی کا، لکھا ہوا ہے کہ اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. کسی عالم کا اس میں کوئی عمل نہ کرے وہ حجت نہیں ہے کسی کے لیے، ہمارے لیے حجت یہ فتویٰ ہے. اور وہاں اللہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز اونچی ہو رہی ہے جالی مبارک کے سامنے, اور شور شراب اور چیخیں, اور یہاں سے کھینچو, ارے تمہاری فوٹو صحیح نہیں آئی, دوبارہ اس طرف سے آؤ, اور جوتے ہاتھ میں, اللہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ میرے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے, مجھے بھی محروم نہ فرمائے اللہ تعالیٰ. بس قرآن پاک صحیح کراؤ اپنا, اور انشاءاللہ چار صفحے چھپنے والے ہیں, تیاری پوری ہو گئی ہے. اس میں قرآن پاک صحیح نہ پڑھنے پر کیا کیا وعیدے ہیں اور کتنا خطرناک معاملہ یہ ہے. ہمیں مانگنا اللہ سے عافیت, مانگیں گے عذاب مخارج صحیح نہ ہونے کی وجہ سے. کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا یہ سیکھنا ہے, جہاں رکنا ہے رکی نہیں رہے. اور ترجمہ غلط ہو گیا, جلدی تو کرو بھائی. وہاں سے نہ لیں بھائی, وہاں سے لے لیں دن میں آ کر کتابیں. یہ جو اچانک کوئی آتا ہے ان کے لیے ہے. اپنے والد صاحب سے اگر نہ سمجھا سکیں تو آپ امرد ہیں, آپ اپنے والد صاحب سے کہہ دیں وہ مجھے سمجھا دیں گے. ہاں سر منڈا سکتے ہیں ان سے. راحیل میاں کے والد صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے, جزاک اللہ, میرا سلام اپنے والد صاحب کو پہنچایا. اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو اور بچیوں کو ہم سب کو اللہ والا بنا دیں. اور کیا بھائی جلدی کریں. آج کا بیان ماشاءاللہ 17 ممالک میں 134 جگہ سنا گیا, اور بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. خاتون کا دھابے جی سے میسج آیا ہے کہ میری باجی جو مجھے قرآن پاک پڑھاتی ہے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو غلطیاں نکال دیں, اب فکر پیدا ہو گئی ہے. حالانکہ یہ ماشاءاللہ مدرسے میں مجھے پتا نہیں ہے, جو خط مجھے یاد نہیں ہے, پڑھتی ہیں یا پڑھاتی ہیں یہ مجھے یاد نہیں, لیکن اس میں بھی دیکھیں آپ کے سامنے ہی آ گیا پیغام. فائدہ اللہ میرے دل میں بھی اتار دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. www.حضرتفیروزمیمن.org